الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے اشعار کے ضمن میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف توصیف خوبی اور مقامات پر مراتب پر میری گفتگو جاری ہے اور گزشتہ جمعوں سے یہ سمجھا رہا ہوں کہ ہم جس امام احمد رضا کے ماننے والے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے وہ خود بھی سچے پکے عاشق رسول تھے اور انہوں نے ہمیں بھی سچا پکا عاشق رسول بنایا. عشق مصطفیٰ ہم سب کے قلوب میں پیدا کر دیا, اس کی شمع کو فروزاں کر دیا. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو حضور کریم علیہ السلام پہ تنقید کرتے تھے وہ امام اہل سنت پہ تنقید کرتے تھے, اور ہر جگہ سے ہمارا تعلیمی نصاب ہو یا دیگر کوئی اور معاملہ ہو, امام اہل سنت کے نام کو انہوں نے ہر جگہ سے ہٹانے کی کوشش کی. ہم سنی مسلمانوں کی بے حسی کہ ہم نے اس کا بھرپور مقابلہ نہیں کیا, یہی وجہ ہے کہ آج ہماری نسلوں کو بتانا پڑ رہا ہے کہ امام اہل سنت قوم تھے, وہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے. اگر ہمارے لوگوں نے کام کیا ہوتا تو درسی کتابوں میں ان پر مضامین ہوتے, ان پر سیمینار ہوتے, ان پر کانفرنسز منعقد کی جاتی, لیکن اس طرف دھیان ہی کسی نے نہیں دیا. شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں اپنی نسلوں کو بٹھا کے سمجھانا پڑے گا کہ عشق رسول کسے کہتے ہیں, محبت رسول کسے کہتے ہیں, روحانیت کسے کہتے ہیں اور طریقت کسے کہتے ہیں. تو وہی باتیں میں آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امام اہل سنت الحمدللہ سچے پکے عاشق رسول تھے, اور انہوں نے ہمارے قلوب میں بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو فروزاں فرما دیا. امام اہل سنت اپنے قصیدہ سلامیہ کے ایک شعر میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, جس کے پانی سے شاداب جان و جنا, جس کے پانی سے شاداب جان و جنا, اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام. اب میں اس کو سمجھاتا ہوں, کیونکہ جب تک کوئی چیز سمجھی نہ جائے تو یاد رکھیں کہ پھر مزہ اس کا صحیح معنوں میں محسوس نہیں ہوتا. مشکل الفاظ اس میں کہ جس کے پانی سے شاداب جان و جنا, شاداب بھی مشکل لفظ ہے, جان بھی مشکل لفظ ہے, جنا بھی مشکل لفظ ہے, اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام. دہن اور تراوت, اس کے بھی معنی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. شاداب کہتے ہیں تر و تازہ, سیراب. جان کا مطلب روح, جنا, جنا سے مراد جنت بھی ہو سکتا ہے اور جنتیں بھی. دہن میں نے آپ کو بتایا تھا, منہ یہ جو اندر کا حصہ ہے اسے دہن کہتے ہیں. تراوت تری کو کہتے ہیں, پاکیزگی کو کہتے ہیں, تازگی کو کہتے ہیں, خوبی کو کہتے ہیں. اب امام اہل سنت کیا کہنا چاہ رہا ہے اب آپ کو مزہ آئے گا. فرماتے ہیں, مصطفیٰ جانی رحمت, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کے لعاب دہن کی صرف یہ خوبی ہے کہ آپ کے لعاب دہن سے جانیں, روحیں اور جنتیں سیراب ہیں. آپ کے لعاب دہن سے جانیں, روحیں اور جنتیں سیراب ہیں, تر و تازہ ہیں. میں احمد رضا کہتا ہوں, حضور کریم علیہ السلام کے اس مبارک دہن کی تری, پاکیزگی اور خوبی پر لاکھوں سلام ہو. فرماتے ہیں, جس کے پانی سے شاداب جان و جنا, اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام. جناب اختر الحامدی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس شعر پر بڑی شاندار تضمین نگاری کرتے ہوئے کہتے ہیں, جس سے ہیں زندگی یاب جان و جنا, جس سے ہیں زندگی یاب جان و جنا, پاتے ہیں رونق تاب جان و جنا, فیض سے جس کے سیراب جان و جنا, جس کے پانی سے شاداب جان و جنا, اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر، یہ حضور کریم علیہ السلام کے دہن اور اس کی تری کی خوبی اور اس کی شان امام اہل سنت بیان فرما رہے. اللہ اکبر. اب آگے فرماتے ہیں امام اہل سنت، فرماتے ہیں تم جانتے ہو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی کیا شان ہے، حضور کریم علیہ السلام کے لعاب دہن کی کیا شان ہے. اگر کوئی نہ سمجھتا اسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور کے تھوک مبارکہ کی کیا شان ہے، اس کو ہم ادب کی زبان میں کہتے ہیں لعاب دہن کی کیا شان ہے. ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ ہمارا پورا مسلک ادب پر مبنی ہے. ہم حضور کے بالوں کو بال نہیں کہتے بلکہ ہم ادب کی زبان میں موئے مبارکہ کہتے ہیں. ہم حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو پاؤں میں پہنتے اسے جوتیاں یا جوتے نہیں کہتے بلکہ ہم ادب کی زبان میں نالین پاک کہتے ہیں. حضور کریم علیہ السلام، بعض لوگوں نے لکھا کہ حضور کریم علیہ السلام نے گدے پر سواری کی، ہم وہاں پر وہ لفظ استعمال نہیں کرتے، ہم وہاں پر ادب کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ حضور نے دراز گوش پہ سواری کی. تو یاد رکھو کہ ہمارا پورا کا پورا مسلک یہ ادب پر مبنی ہے. اللہ اکبر. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جانتے ہو حضور کریم علیہ السلام کے لعاب دہن کی کیا شان ہے، لعاب دہن کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. فرماتے ہیں جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. کھاری، کھاری کا مطلب کیا ہے؟ اہل لغت کہتے ہیں کھاری کے معنی نمکین، تلخ، کڑوا. شیرہ جان، جان کے لیے میٹھا شربت. زلال کس کو کہتے ہیں؟ خالص نتھرے ہوئے پانی کو زلال کہتے ہیں، سرد اور میٹھے پانی کو زلال کہتے ہیں. حلاوت، حلاوت کہتے ہیں میٹھاس کو، لذیذ کو، خوش ذائقہ کو. فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کا بچا ہوا پانی وہ مبارک پانی ہے، کہ اگر وہ مبارک پانی کھارے، کڑوے، تلخ پانی کے کنوؤں میں ڈال دیا جائے تو وہ کھارے، نمکین اور تلخ کنویں میرے آقا کے اس بچے ہوئے پانی کی برکت سے شربت کی طرح میٹھے ہو جاتے ہیں، شربت کی طرح میٹھے ہو جاتے ہیں. تو میں احمد رضا کہتا ہوں اس نترے ہوئے پانی پر، اس خوش ذائقہ اور میٹھے پانی پر لاکھوں سلام ہو. فرماتے ہیں جس سے کھاری کنویں شیرائے جا بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. وہ علمی شخصیت، وہ علم کی دنیا کے بادشاہ، وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کو سمجھانے میں ایک وقت لگتا ہے، اور جن لوگوں نے تزوین لکھی انہوں نے بھی اس پر بڑے مشکل الفاظ استعمال کیے. اب سوچتا یہ ہوں کہ میں امام اہل سنت کے اشعار سمجھاؤں یا ان کی تزوین میں موجود الفاظ سمجھاؤں. آپ دیکھیں اختر الحامدی صاحب اس پر تزمین لکھتے ہوئے کہتے ہیں کلزم معرفت نہر عرفاں بنے، معرفت کے سمندر نہر عرفاں بنے، بحر توحید دریائے ایمان بنے، عین سر چشمائے آب حیواں بنے، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. کیا شان حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن اور دہن کی تری اور لعاب دہن کی، اس کو امام اہل سنت بیان فرما رہے ہیں. آپ دیکھیں اس پر اور بھی کچھ اشعار ہیں، لیکن ان دو اشعار میں امام اہل سنت کئی احادیث کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، کئی حالات و واقعات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. گویا فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ حضور کا لعاب دہن، یاد رکھو کہ انتہائی خوشبودار اور مہکدار تھا. فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مریض اسے استعمال کرتا تو شفا پاتا، اگر کوئی غمگین شخص اسے حاصل کرتا تو برکت اسے ملتی، اس کا غم خوشی میں تبدیل ہو جاتا. اگر کوئی زخمی آتا اور میرے آقا اس زخم پر اپنے لعاب دہن کو لگا دیتے تو زخم بھر جاتا. اللہ اکبر. اور میرے آقا اگر کسی کے جسم پر اپنا لعاب دہن لگا دیتے تو وہ جسم اس طرح خوشبودار ہو جاتا کہ دنیا کی کوئی خوشبو اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. آئیے اب میں ذرا ان احادیث اور ان حالات و واقعات کی طرف چلتا ہوں. آپ جانتے ہیں ربیع الاول شریف کی آمد ہے، اس لیے چہروں کو مسکراتا رکھو اور سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھو. آپ کو پتا چلے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی کیا شان ہے. میں ایک جگہ پر پڑھا اور میں نے علماء کرام سے سنا بھی کہ ایک مرتبہ کافر جاسوسی کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی. اب ان کا مارکا مسلمانوں کے ساتھ گرم ہونے والا, انہوں نے جاسوسی کے لیے اپنے ایک شخص کو بھیجا, نام میرے ذہن سے نکل گیا. وہ وہاں پر پہنچے, مسلمانوں کے حالات دیکھے, معاملات دیکھے. کچھ دن رہنے کے بعد واپس وہ پہنچے جناب, جو جاسوسی کرنے آئے تھے اپنی قوم میں اپنے لشکر میں, ان کے لشکر کے امیر نے کہا, سالار نے کہا, یہ بتاؤ ہم نے تمہیں جاسوسی کرنے بھیجا, اب یہ بتاؤ کہ ہم مسلمانوں کے نبی کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں, بتاؤ کیا ہم انہیں شکست دے سکتے ہیں یا نہیں. اللہ اکبر, ان کا جاسوس کہنے لگا, اگر ساری دنیا بھی جمع ہو جائے خدا کی قسم مسلمانوں کے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اب وہ کہنے لگے کہ لگتا یہ ہے کہ تمہیں مسلمانوں نے خرید لیا, تم بک گئے. کس وجوہات کی بنیاد پر تم کہہ رہے ہو کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ وہ کہنے لگا, جب میں مسلمانوں کے یہاں گیا جاسوسی کرنے, میں کیا دیکھتا ہوں, ان کے نبی جب تھوکتے ہیں ان کے غلام اپنی ہتیلیوں کو آگے کر دیتے ہیں, ان کا تھوک زمین پہ گرنے نہیں دیتے. میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ اپنے بال ترشواتے ہیں, بال کٹواتے ہیں, ان کے غلام اپنے نبی کے بال کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے, جھپٹ پڑتے ہیں لوٹنے کے لیے بال مبارکہ کو, اور اپنی ہتیلی پر لیتے ہیں, اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں, اپنی پگڑیوں میں لگاتے ہیں. تو میں سوچنے لگ گیا, اے امیر لشکر تم خود بھی سوچو کہ جو قوم اپنے نبی کے تھوک کو زمین پہ گرنے نہ دے, جو قوم اپنے نبی کے بالوں کو زمین پہ گرنے نہ دے, ارے وہ قوم کیا اپنے نبی کے خون کو زمین پہ گرنے دے گی؟ وہ قوم کیا اپنے نبی کے خون کو زمین پہ گرنے دے گی؟ اسی بنیاد پر میں نے تم سے کہا, ساری دنیا بھی یکجا ہو جائے مسلمانوں کے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ اکبر, حضور کریم علیہ السلام کے لعاب دہن کی شان. آؤ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کرتے ہیں مکے سے مدینے کے لیے. حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی بتا دی. ابو بکر صدیق, سارے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ملا, ان قریب مجھے بھی ہجرت کا حکم ملے گا, اور سن لو اس سفر میں اگر کوئی میرا ساتھی ہوگا تو وہ تم ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات کو سمجھتے تھے, حضور کہنا کیا چاہتے. حضور نے تو بس مختصر سے الفاظ کہے. اللہ اکبر, حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر پہنچ گئے, اپنا مال نکالا, دو خوبصورت سی اونٹنیاں خرید لی. ساری بات سمجھ گئے نا, ہجرت کرنی ہے تو ہجرت تو ایسے نہیں ہوگی, سواریاں چاہیے ہوں گی اور سواریاں بھی تگڑی ہوں گی, دوڑنے والی چاہیے ہوں گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹنیاں خریدی, دیکھ بھال ہو رہی ہے, ان کی خدمت ہو رہی ہے. اللہ اکبر, اب آئیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا حکم ملا, حضور کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق کے یہاں آئے, یہاں پر توشہ دان تیار کیا گیا. اب حضور علیہ السلام اور ابو بکر صدیق ہے کہ اب مکہ شریف سے ہجرت کے ارادے سے نکلتے ہیں. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک وقت آتا ہے کہ حضور کو اپنے کندھے پر اٹھاتے ہیں اور سواریاں چھوڑ دی گئیں, اب پہاڑ کی طرف چڑھنا ہے, ادھر آگے بڑھنا ہے. حضور کو کندھے پر اٹھائے ہوئے غار ثور کی طرف پہنچ جاتے ہیں. دیکھا ابو بکر صدیق نے کہ غار پر تو مکڑی کے جالے ہیں, باہر کاٹے وغیرہ ہیں, اور غار کے باہر تو کبوتری کے انڈے موجود ہیں. اللہ اکبر, عرض کرتے ہیں, میرے آقا آپ نہیں جائیے گا, میں مکمل صفائی کر لیتا, صفائی کرنے کے بعد پھر میں آپ کو بلاؤں گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کانٹا آپ کے مبارک پاؤں میں چھپ جائے, کہیں کوئی چیز جھاڑی وغیرہ آپ کو تکلیف نہ دے جائے, کوئی موزی جانور آپ کو تکلیف نہ پہنچا جائے. اللہ اکبر, ساری چیزوں کو صاف کر دیا, جالے ہٹا دیے, انڈے ہٹا دیے, کانٹے وغیرہ جتنے تھے سب ہٹا دیے, غار کو بالکل صاف و ستھرا کر دیا. اب عرض کی, میرے آقا آئیے آپ غار میں تشریف لے آئیے, آئیے آپ غار میں تشریف لے آئیے. حضور کریم علیہ السلام غار میں داخل ہوئے. اللہ اکبر, حضور تو ساری کائنات کے رسول ہیں, ساری مخلوقات کے رسول ہیں. مخلوقات خدمت کرنے پہنچ گئی, وہ مکڑی کے جس نے پہلے جانے بنائے تھے دوبارہ سے جالے تن دیے گئے غار کے منہ پر, کہ ایسا لگے کہ اندر کوئی گیا ہی نہیں ہے. وہ کبوتری کے جس نے پہلے انڈے دیے تھے دوبارہ آ کر کے اس نے انڈے دے دیے, پتا چلے کہ کوئی گیا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے خدائی انتظام حیران کن ہے یا نہیں؟ یہ سارے معاملات پیارے آقا کے لیے، اللہ اکبر۔ اب حضور کریم علیہ السلام اس غار ثور میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے زانو کو پھیلا دیا، عرض کی میرے آقا آئیے اس زانو پر اپنا سر ناز رکھ دیجئے، آرام فرما ہو جائیے۔ حضور زانو پر سر ناز رکھ کر آرام فرما ہو گئے، حضور سو رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ ادھر ابو بکر صدیق نے تو غار میں موجود سارے سوراخ بند کر دیے تھے، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے بند کر دیے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک سوراخ باقی رہ گیا، اب اس کو کیسے بند کیا جائے؟ ابو بکر صدیق نے اپنا تلوا، بعض نے کہا کہ اپنی ایڑی، بعض نے کہا کہ اپنا انگوٹھا اس سوراخ کے اوپر لگا دیا تاکہ یہاں سے کوئی موزی جانور نہ پہنچے۔ اللہ اکبر۔ بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ اس کے بالکل قریب ایک سانپ رہتا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سنا تھا کہ ایک وقت آئے گا نبی آخر الزمان، اللہ کے آخری نبی جب ہجرت کریں گے اسی غار میں آ کر کے ٹھہریں گے۔ اور یاد رکھو یہ غار کی جو یہ جو سانپ کی عمریں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، یہ 2000 سال تک سانپ کی عمریں پہنچ جاتی ہیں۔ اگر آپ اس پر جا کر کے تحقیق کریں ان کی ایوریج عمر کیا ہے، تو جب اس پر سے جو گنجا سانپ ہوتا ہے اس کی عمر 2000 سال تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سانپ یہ چاہتا ہے یہ تو میرے بھی تو آقا ہیں، میں بھی حضور کو دیکھوں۔ آج ابو بکر صدیق یہ چاہتے ہیں بس صرف میں ہی دیکھوں، کوئی اور نہ دیکھے۔ اللہ اکبر۔ اب سانپ ڈسنے کی کوشش کرتا ہے، کہتے ہیں ہر بار مارے غار پر یار غار غالب آ گیا، ہر بار۔ ابو بکر صدیق تیاری نہیں ہے اپنی ایڑی اپنا انگوٹا ہٹانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب سانپ نے ڈس دیا، اس نے تنگ مار دیا، او ہو، جب زہر جسم میں داخل ہوا ایک سنسنی سی پھیل گئی، ایک گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، زہر جسم کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ استقامت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا بھی جنبش نہیں کی، ذرا بھی جنبش نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اب ابو بکر صدیق، اب تکلیف بڑھ گئی، انسان انسان ہوتا ہے، اب آنکھوں میں آنسو آ گئے اور موتیا بن کر چہرے رسول پہ جلوہ گر ہو گئے۔ حضور کریم علیہ السلام کی آنکھیں کھلی، فرمایا ابو بکر کیا ہوا، یہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا یہ ہے کہ کسی نے ڈس لیا، اور کبھی امکان یہ ہے کہ کسی سانپ نے ڈسا ہے۔ حضور نے جگہ دیکھی، اللہ اکبر، اپنا لعاب دہن نکالا، حضور نے اپنا لعاب دہن نکالا، نکالنے کے بعد جہاں پر دسا تھا وہاں پر لگا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں واللہ اسی وقت سارے زہر کا اثر ختم ہو گیا، اسی وقت سارے زہر کا اثر جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہاں، یہاں پر میں تمہیں صوفیہ کی دنیا میں لے کے جاؤں، دیکھو باتیں بہت ہیں، بات سے بات پھر نکلتی چلی جاتی ہے۔ یہاں صوفیہ فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد ابو بکر صدیق کے یہاں مدینہ شریف میں ایک اور صاحبزادے پیدا ہوئے، غالباً محمد بن ابی بکر۔ کہتے ہیں جو صدیقی، جو اپنے آپ کو صدیقی کہتے ہیں، اصل صدیقی، آج کل تو سید بھی جو ہے 2 نمبر چل رہے ہیں، ایک آپ ایران کا چکر لگا کے آ جائے آپ سید ہو گئے، آپ آل رسول ہو گئے، اب تو سید بھی جو ہے مارکیٹ کے اندر 2 نمبر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو صدیقی کتنے 2 نمبر ہوں گے، فاروقی کتنے 2 نمبر ہوں گے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اصل صدیقی کہ جو محمد بن ابو بکر کی اولاد سے ہوں گے، اگر مرد ہے اس کے سیدھے پاؤں کے انگوٹھے پر تل کا نشان ضرور ہوگا، اگر عورت ہے تو اس کے بائیں پاؤں کے انگوٹھے پر تل کا نشان ضرور ہوگا، اور اگر یہ مرد اور عورت دونوں ان کی اولاد سے، دونوں کی شادی ہوئی، ان سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کے دائیں پاؤں کے انگوٹھے پر بھی نشان ہوگا تل کا، بائیں پاؤں پر کے انگوٹھے پر نشان ہوگا۔ اور خوبی یہ ہوتی ہے ایسے لوگوں کی کہ انہیں سانپ نہیں کاٹتا، انہیں سانپ نہیں دستا، جو ان کی اولاد سے ہو سانپ نہ دسے۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا کا سانپ اولاد ابو بکر کو نقصان نہ پہنچا سکے تو یہ کھٹمل صاحب ابو بکر صدیق کی شان کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے مرتبے کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ شان
حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دہنے مبارکہ کی، آئیے فتح خیبر، خیبر کا قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا، بڑے حملے کیے مسلمانوں فتح ہی نہیں ہو رہا، اب حضور کریم علیہ السلام نے جماعت صحابہ میں فرمایا سنو کل میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ اس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح فرما دے گا، فتح ملے گی ہمیں، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ سارے صحابہ کرام اللہ رسول سے محبت کرنے والے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ اکبر، اب رات سب کی بے چینی کی حالت میں گزر گئی، حضور کس کو دیں گے جھنڈا، حضور جھنڈا کس کو دیں گے، صبح ہو گئی، سارے غلاموں کو طلب کر لیا، سارے غلام موجود ہیں، حضور کی نگاہ نبوت مجمع میں موجود سارے غلاموں پر، فرمانے لگے غلاموں یہ بتاؤ علی کہاں ہے، یہ بتاؤ علی کہاں ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، بعض نے لکھا کہ انہیں آشوب چشم تھی، آشوب چشم میں آپ دیکھتے ہیں آنکھ سوج جاتی ہے، ریڈ ہو جاتی اور اس میں سے پانی جو ہے وہ ٹپکنے لگ جاتا ہے، یا رسول اللہ ان کی آنکھیں سوج گئی ہیں، یعنی اب ان کی آنکھیں سوجی ہوئی کیسے جنگ میں جائیں، کیسے معاملات ہو، حضور نے فرمایا بلاؤ علی کو، حضرت علی حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے، فرمایا کیا ہوا علی، یا رسول اللہ آنکھیں دکھتی ہیں آشوب چشم ہے، حضرت علی فرماتے حضور نے لعاب دہن نکالا اور میری اس آنکھوں پر لگا دیا، فرماتے اسی وقت آشوب چشم یا وہ بیماری جو تھی جو آنکھیں دکھتی تھی وہ اثر فوراً ختم ہو گیا، میری آنکھیں بالکل روشن ہو گئی، حضور نے فرمایا لو علی یہ جھنڈا، ہم نے کہا تھا نا کل جھنڈا میں اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھوں پر اللہ خیبر کو فتح فرمائے گا، اللہ اکبر، اب جھنڈا دیا، اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ جب حملہ کیا، کامیابی نے مولا علی کے قدموں کو چوما، یہ خیبر کا قلعہ اور اس کا جو دروازہ، کہتے اس کا دروازہ بہت وزنی تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ بڑا سا دروازہ اپنے مبارک دونوں ہاتھوں سے اپنی طاقت سے نکال کر کے پھینکا تھا اور فوج اندر داخل ہوئی تھی، اس کے بعد کہتے ہیں 40 صحابہ کرام تھے جو دروازے کو ادھر اٹھا کر کے ادھر رکھ سکے، 40 تھے صحابہ کرام اور وہ دروازہ حضرت علی نے اکیلے اٹھایا تھا، اللہ اکبر، دیکھا آپ نے کیا شان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، اور یہیں پر میں آپ کو بتاؤں حضرت علی کی خوبی یہ تھی کہ حضرت علی سخت سردی ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جسم ناز سے پسینے ٹپکتے، حضرت علی سردی میں باریک لباس پہنتے، گرمی میں موٹا لباس پہنتے، کبھی ایسا بھی ہوتا سخت سردی میں باریک لباس، سخت گرمی میں موٹا لباس، لوگ کہتے علی کیا بات ہے، ایک کہتے ہیں غالباً شبرمہ نام ہے، وہ کہتے میں نے دیکھا حضرت علی کے پسینے ٹپک رہے ہیں، سخت سردی ہے، میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، کہا اس موقع پر جب حضور نے لعاب دہن لگایا تھا دعا بھی کی تھی، اے اللہ میرے علی سے سردی اور گرمی کو دور کر دے، یہی وجہ ہے، وہ وقت ہے اور آج کا وقت ہے، نہ مجھے سردی محسوس ہوتی ہے نہ مجھے گرمی محسوس ہوتی ہے، اللہ اکبر، غور فرمایا آپ نے حضور کریم علیہ السلام کے لعاب دہن کی کیا خوبی اور کیا شان ہے، حضرت حنظلہ بن قیس فرماتے عامر بن قرص سے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس لایا گیا، حضرت عبداللہ بن عامر کو حضور کے پاس لایا گیا تو آپ نے اپنا تھوک ان پر ڈالا اور دعا کی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضور کے تھوک کو چوس لیا، اچھا یہ معاملات بڑے عجیب و غریب ہیں، میں حیران ہوتا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت سے، ہم سنی ہیں، ہمارے دل میں عشق رسول ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم بھٹکنے والے نہیں ہیں، لیکن ایسے حالات و معاملات عقل حیران ہو کر کے رہ جا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھنا لگوایا، اس کو آپ ہجامہ کہہ لیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا، خون نکلا، اپنے غلام کو دیا، فرمایا جاؤ اسے ایسی جگہ چھپا کر کے آؤ کہ کوئی دیکھ نہ سکے، جاؤ اسے ایسی جگہ چھپا کے آؤ کوئی دیکھ نہ سکے، اللہ اکبر، گئے اور واپس آ گئے، حضور نے فرمایا کیا ہوا، ایسی جگہ چھپا کے آئے جہاں کوئی نہ دیکھ سکے؟ جی میرے آقا، ایسی جگہ چھپا دیا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ سکے۔ فرمایا میں کہوں تو نے وہ خون پی لیا ہے، میں کہوں تو نے وہ خون پی لیا ہے؟ جی یا رسول اللہ، میں نے وہ خون پی لیا ہے۔ اب دیکھو میرا اور آپ کا خون، ہم اگر خون زبان پہ رکھ کے چکھیں یا اس کو پینے کی کوشش کریں تو حرام ہے۔ حضور نے ڈانٹا نہیں، حضور برہم نہیں ہوئے، یہ تم نے کیا کر دیا، یہ کیا فعل کر دیا تم نے، خون تو حرام ہوتا ہے، خون پینا تو ناجائز ہے۔ اللہ اکبر، یہ کسی عام بندے کا خون نہیں ہے، یہ پیارے مصطفیٰ کا خون ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا اب تجھے آگ نقصان نہیں پہنچائے گی، اب تجھے آگ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سیدوں کا مقام جو اللہ نے بلند کیا، ادھر انہوں نے خون پیا تو آگ نقصان نہ پہنچائے۔ تو جن کے جسموں میں پیارے مصطفیٰ کا خون ہو، ارے انہیں آگ کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے، حضور کریم علیہ السلام نے ایک مقام پر سخت سردی، حضور کریم علیہ السلام نے ایک برتن میں پیشاب کیا، ایک خاص قسم کا برتن پیش کیا گیا، پیشاب کیا۔ اللہ اکبر، اب وہاں پر ایک خاتون نے اس پیشاب کو پی لیا، حضور برہم نہیں ہوئے، حضور غصہ نہیں ہوئے، یہ کام تم نے کیا کر دیا؟ اللہ اکبر۔ حضور نے غالباً اس موقع پر بھی فرمایا تھا کہ تمہیں جو ہے وہ کبھی پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی، یا تمہیں کبھی آگ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہی وجہ ہے، کبھی میں اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی، یہی وجہ ہے کہ اکابر علماء نے کہا کہ حضور کے فضلات مبارکہ، حضور کا پیشاب مبارکہ، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فضلات مبارکہ پاک ہے، امت کے حق میں پاک ہے، امت اسے استعمال کر سکتی ہے۔ اس پر علماء نے بڑی تحقیق کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حضور پیشاب کرتے، جب بعد میں کسی کی باری ہوتی اور اس جگہ پر وہ جاتے، پیشاب نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ فرماتے اس زمین سے تو مشک کی خوشبو آ رہی ہوتی، اللہ اکبر، عمر کی خوشبو آ رہی ہوتی، کیوں نہ ہو۔ قد جاءکم من اللہ نور، یہ حضور یہ اللہ کا نور ہے۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے کیا شان حضور کریم علیہ السلام کی۔ اب حضور نے ان پر تھوک ڈالا، عبداللہ بن عامر پر، اور دعا فرمائی، انہوں نے حضور کا تھوک چوس لیا، حضور برہم نہیں ہوئے، حضور نے ڈانٹا نہیں، فرمایا یہ مسقی ہے، یہ پانی پلانے والا ہے۔ صحابہ فرماتے اس کے بعد ان کی یہ شان تھی، وہ زمین جہاں سے کھودتے اللہ وہیں سے پانی کو جاری فرما دیتا۔ اللہ اکبر، یہ حضور نے فرمایا نا یہ مسقی ہے، یہ پانی پلانے والا ہے۔ عتبہ ابن فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم کے عہد مبارکہ میں علماء فرماتے انہوں نے موصل کو فتح کیا، ان کی بیوی ام عاصم فرماتی ہیں ہم عتبہ کے یہاں چار عورتیں تھیں، یعنی ہم چار بیویاں تھیں عتبہ کی۔ عتبہ کی خوبی بیان کرتی ہے کہ خوبی یہ تھی عتبہ کی کہ عتبہ جب گھر میں رہتے پورا گھر خوشبو سے مہکتا، عتبہ کسی محفل میں چلے جاتے محفل خوشبو سے مہک اٹھتی۔ اب ایک دن ہم نے سوچا چلو لگتا ہے عتبہ بڑی مہنگی خوشبو لگاتے، ہم نے بھی مہنگی مہنگی خوشبو منگا لی، اور ہم چاروں بیویاں تیار ہو کے بیٹھ گئیں، خوشبو لباس پہ لگا لی، دیکھیں آج عتبہ کی خوشبو کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ کہتی ہیں جیسے ہی عتبہ گھر میں داخل ہوئے، عتبہ کی خوشبو ہماری خوشبو پر غالب آ گئی۔ اب گھر میں انہی کی خوشبو تھی تو ہم نے کہا عتبہ کیا بات ہے، آج اس راز سے پردہ تو ہٹا دو، یہ بتاؤ تو صحیح تم کون سی خوشبو لگاتے ہو۔ عتبہ ابن فرقت مشکرائے، فرمانے لگے میں اور خوشبو، میں نے تو زندگی میں کبھی خوشبو نہیں لگائی، کبھی عطر نہیں لگایا۔ کہا پھر یہ خوشبو جسم سے کیوں آتی ہے؟ کہا ہاں یہ بات ہوئی نا۔ فرمانے لگے سنو، میں چھوٹا تھا، میری پیٹ پہ دانے نکل آئے، میری والدہ حضور کے پاس لے گئی، یا رسول اللہ دیکھیے عتبہ کی پیٹ پہ دانے نکل آئے۔ فرمایا عتبہ اپنے ستر کو چھپا لو، کپڑے اتار دو۔ میں نے ستر کو چھپایا، کپڑے اتار دی، یعنی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک اس حصے کو چھپا لیا، باقی کپڑے اتار دیے۔ حضور نے فرمایا ذرا پیٹ کی طرف بیٹھو۔ کہتے میں بیٹھا، حضور نے لعاب دہن نکالا میری پیٹ پہ ڈالا، لعاب دہن نکالا میری پیٹ پہ ڈالا، اور پھر اپنے مبارک ہاتھ سے اس لعاب دہن کو میری پیٹ پر پھیلا دیا۔ فرماتے اس وقت دانے ختم ہو گئے اور حضور کے ہاتھوں کی خوشبو اللہ نے میرے وجود میں پیدا فرما دی ہے. اللہ اکبر, کیا شان حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی. آپ گنتے چلے جائیں, امام احمد رضا کتنے احادیث اور کتنے واقعات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. حضرت برہ ابن عازب فرماتے ہیں, ہم رسول اللہ علیہ السلام کی معیت میں حضور کے ساتھ حدیبیہ پہنچے, ہم 1400 تھے, حدیبیہ پہنچے, ہم نے حدیبیہ کے کنویں کا سارا پانی کھینچ لیا, یہاں تک کہ ہم نے اس میں ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا, سارا پانی نکال لیا. حضور کو یہ قبر پہنچی تو آپ اس کنویں کے پاس آئے اور منڈیر پر بیٹھ گئے, پھر آپ نے پانی کا ایک برتن منگایا, وضو فرمایا اور اس میں کلی فرمائی, دعا کی, پھر اپنے وضو اور کلی والا مبارک پانی اس کنویں میں ڈال دیا, فرمایا اب اسے تھوڑی دیر رہنے دو, اسے ایسا ہی چھوڑ دو. فرماتے ہیں بعد ازاں واپس ہونے تک صحابہ کرام نے اس کنویں سے خود بھی پانی پیا, یعنی پانی اوپر آ گیا جو ختم ہو گیا تھا. صحابہ کرام نے پانی پیا, اپنی سواریوں کو پلایا. ایک جگہ پر میں نے پڑھا 20 دن صحابہ کرام یہاں پر مسافر رہے, اقامت پذیر رہے 20 دن صحابہ کرام. یہ 20 دن صحابہ کرام نے وہ کنویں کا پانی جو ختم ہو گیا تھا جب حضور نے اپنا پانی مبارکہ ڈالا اوپر آ گیا, 1400 صحابہ 20 دن تک پانی پیتے رہے اور ان کی سواریاں بھی پانی پیتی رہی. اللہ اکبر, کیا شان حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب مبارکہ کی. حضرت عامر بن مالک فرماتے ہیں کہ پیٹ کی بیماری لاحق ہو گئی, غالباً حضرت عامر بن مالک ہی کو پیٹ کی بیماری. اللہ اکبر, حضور کی خدمت میں ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اور حضور سے عرض کرو کہ عامر بن مالک موت کے کونے پر پہنچ چکا, موت کے کنارے پہنچ چکا. اللہ اکبر, یہ پہنچے, عرض کی یا رسول اللہ عامر بن مالک کے پیٹ کے ساتھ یہ معاملہ, کمزور ہو گئے موت کے, ایسا لگتا ہے منہ تک پہنچ گئے ہیں. فرماتے حضور نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا, اٹھانے کے بعد اس پہ تھوک دیا, فرمایا اسے لے جاؤ. اب جس کو حضور نے دیا وہ سمجھا شاید حضور مزاح کر رہے, حضور نے فرمایا لے جاؤ. اللہ اکبر, اب جب یہ لے کر کے پہنچے کیا کیا ہوا؟ کہا میں نے حضور سے کہا ایسا معاملہ, حضور نے فوراً مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اس پہ تھوک دیا. میں تو سمجھ رہا ہوں کہ مزاح کیا حضور نے, ارے نہیں نہیں لاؤ وہ مٹی کا ڈھیلا مجھے دو. لیا, گلاس میں پانی بھرا, مٹی کا ڈھیلا ڈالا, جب پیا اللہ تعالی نے ساری بیماری کو دور فرما دیا. اللہ اکبر, دیکھا آپ نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی کیا شان ہے کہ جس سے کھاری کنویں شیرہ چاہ بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خندق کے دن کچھ تھوڑا سا کھانا پکانے کا انتظام کیا, حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانا ہے. اب ایک ایک بات بڑی قیمتی ہے یہ ساری, تھوڑا سا کھانا ہے, چند اصحاب کو اپنے ساتھ لے آئیں. آپ نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے سے نہ اتارے, روٹیاں نہ پکائے, اور بلند آواز سے پکار کر فرمایا. اب جابر تو کہہ رہے نا تھوڑا سا کھانا ہے, حضور نے بلند آواز سے پکار کر فرمایا اے اہل خندق, یعنی اے خندق والو, جابر نے ہماری دعوت کی ہے. اللہ اکبر, سب چلو, جابر نے ہماری دعوت کی ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں یہ بات میں نے سنی اور سن کر جلدی اپنے گھر گیا اور بیوی سے کہا اے نیک بخت, حضور ما تمام مہاجرین اور انصار اور دیگر ہمراہیوں کے تشریف لا رہے ہیں. بیوی نے کہا کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کھانا مختصر ہے؟ ہاں میں نے یہ کہا تھا کھانا مختصر ہے. کہا پھر انہیں دعوت کس نے دی؟ کہا میں نے نہیں دی, حضور نے دعوت دی. کہا جابر بے فکر ہو جاؤ. اللہ اکبر, عورتوں کا ایمان دیکھو آپ. جابر بے فکر ہو جاؤ, حضور نے دعوت دی ہے, اب حضور ہی کھلائیں گے, اب حضور ہی کھلائیں گے. اللہ اکبر. حضرت جابر فرماتے ہیں میں بے فکر ہو گیا، حضور تشریف لے آئے تو میں نے گوندا ہوا آٹا آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، برکت کی دعا فرمائی. پھر آپ کی خدمت میں ہانڈی پیش کی گئی، آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، برکت کی دعا فرمائی، کھانا تقسیم ہوا. حضرت جابر قسم کھا کر کہتے ہیں باواز بلند سبحان اللہ کہنا مسجد گونج اٹھے، حضرت جابر قسم کھا کے کہتے ہیں خدا کی قسم 1000 صحابہ تھے سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. 1000 تھے، ایک بکری ذبح کی تھی حضرت جابر نے، ایک بکری کتنے آدمی کھا لیں گے، 1, 2, 3, 4 آدمی کھا لیں گے. 1000 نے کھانا کھایا، سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. اور جب واپس گئے فرماتے کھانا ایسا لگ رہا تھا گویا کسی نے کھایا ہی نہ ہو، ایسا لگ رہا تھا کہ گویا کسی نے کھایا ہی نہ ہو. اللہ اکبر، اس زلال حلاوت میں لاپ و سلام. اللہ اکبر. حضرت اسامہ بن زید فرماتے، بڑی پیاری بات ہے اس میں، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہم حضور کی معیت میں، یعنی حضور کے ساتھ، بعض لکھنے والے اس کو میت لکھ دیتے ہیں، معیت، حضور کے ساتھ حج کے لیے نکلے. جب ہم وادی روحا میں پہنچے تو شفیق امت نے، یعنی حضور نے، ایک عورت کو دیکھا، وہ قصد کر کے آ رہی تھی، حضور کی طرف آ رہی تھی. یہ دیکھ کر حضور نے اپنی سواری روک لی، اور جب وہ عورت قریب آئی تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بچہ جب سے پیدا ہوا ہے یہ بیمار ہی چلا آ رہا ہے. یہ سن کر حضور نے بچے کو پکڑ کر اپنے سامنے بٹھایا، اپنا لعاب دہن اس بچے کے منہ میں ڈالا، فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل یہاں سے، نکل یہاں سے. یہ فرما کر بچہ اس عورت کو، اس ماں کو پکڑا دیا، فرمایا اسے لے لے، اب اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. حضرت اسامہ فرماتے ہیں جب ہم حد سے فارغ ہو کر بطن روحا میں پہنچے، وہی عورت ایک بھونی ہوئی بکری لے کر حاضر ہوئی، ایک برتن میں بکری لے آئی، بھونی ہوئی بکری. اس میں کیا ہے یا رسول اللہ؟ بھونی ہوئی بکری ہے. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا اسامہ ایسا کرو، بازو کا مجھے گوشت دو، بازو کا گوشت دو، نکالو ذرا بازو دو مجھے، یہ بکری کے جو آگے کے دو حصے بکرے کے، یہ بازو کے لگ دو مجھے ایک بازو. حضرت اسامہ فرماتے برتن میں ہاتھ ڈالا، میں نے حضور کو دیا. اچھا میں آپ کو بتاؤں، حضور کیسے اس کو تناول فرماتے گوشت کو؟ حضور کریم علیہ السلام کیا کرتے؟ گوشت کو اپنے دانتوں سے نوچ نوچ کے کھاتے. حضور علیہ السلام، یہ الفاظ بھی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، دانتوں سے نوچ نوچ کے کھاتے حضور علیہ السلام. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چھری سے کاٹتے ہیں اور کاٹنے کے بعد پھر چمچے سے لگا کر کے ہم اسے کھاتے ہیں، کانٹے دار چمچے سے ہم لگا کر کے کھاتے، یا توڑنے کے بعد ہم ہاتھ سے کھاتے. حضور ایسے نہیں کھاتے، حضور دانتوں سے نوچ نوچ کے کھاتے. یہ ران پکڑی اور یہ دانتوں سے نوچ نوچ کے کھاتے. اب میں جب پڑھنے کے بعد اب میں اس میں لگ گیا کہ حضور نوچ کے کیوں کھاتے، اس کی کیا حکمت ہے؟ ارے طبیب لوگ کہتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے، اگر گوشت کو اس طرح سے نوچ کے کھایا جائے یہ گوشت جلدی ہضم ہو جاتا ہے. اب آقا کے تو ہر فعل میں حکمت ہے، اگر ایسے کھایا جائے تو جلدی ہضم ہو جاتا ہے. ہاں اگر کوئی چھری کاٹے سے کھائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن پیارے آقا ایسے کھاتے تھے. حضور نے لی بکری کی ران، فرمایا اللہ ادھر دو. حضور نے دستی لی اور کھانا شروع کیا، اللہ اکبر ختم ہوئی، فرمایا اسامہ، اب ذرا اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھنا، فرمایا اسامہ لاؤ دوسری دو. حضرت اسامہ فرماتے برتن میں ہاتھ ڈالا، دوسری پیش کی، حضور نے وہ کھائی، فرمایا اسامہ لاؤ تیسری دو. اب میں حضور کی طرف متوجہ ہوا، یا رسول اللہ اس کی تو دو ہی رانیں ہوتی ہیں، تیسری تو نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا اسامہ اگر تو خاموش رہتا، چپ رہتا، بولتا نہیں، میں کہتا چلے جاتا، تو ہاتھ ڈالتا چلے جاتا، اللہ برتن میں سے ران پیدا کرتا چلا جاتا. اللہ اکبر، کیا شان میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس سلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. اسامہ تو نے کیا کر دیا، میں کہتا چلا جاتا تو بولتا نہیں، اس میں سے ران نکلتی چلی جاتی. اللہ اکبر کیا شان. حضور کریم علیہ السلام کے لعاب دہن ابو امامہ فرماتے ہیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز سریر تناول فرما رہے تھے. سریر کس کو کہتے ہیں؟ شوربے میں روٹی کے ٹکڑے کر کے بھگو دینا اور پھر اسے کھانا، یہ بڑا مزیدار کھانا، بڑا لذیذ کھانا. ہم تو انگریزوں کے پیچھے بھاگنے لگ گئے نا، ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی. بڑا لذیذ کھانا، آپ پیزا کھائیں منع نہیں کروں گا، برگر کھائیں منع نہیں کروں گا، مگر یہ چیز بھی کھائیں، اس نیت سے کھائیں کہ ہمارے آقا نے کھائی ہے. اللہ اکبر. اب حضور سریر تناول فرما، حضور نے ادھر روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کے اپنے دہن میں ڈالا، منہ میں ڈالا. ابو امامہ کہتے ہیں ایک عورت تھی جو بڑی زبان دراز تھی، وہ ادھر سے گزر رہی تھی، آ گئی حضور کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی دے، میں بھی کھاؤں گی. حضور کریم علیہ السلام نے وہ پلیٹ وہ برتن اس کے سامنے رکھ دیا. اس نے کہا نہیں، یہ نہیں کھاؤں گی، جو آپ کے منہ میں اس وقت ہے مجھے تو وہ چاہیے. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام کی شفقت آپ دیکھیے اپنی امت پر. حضور علیہ السلام نے وہ نوالا اپنے دہن سے نکالا، نکالنے کے بعد اس کو دیا. اب اس نوالے پر حضور کا لعاب تو لگا ہوگا نا، وہ تری تو لگی ہوگی. حضور نے اس کو دیا، اس نے چبانا شروع کر دیا. ابو امامہ فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا اس پر شرم و حیا کا ایسا غلبہ ہوا کہ مرتے دم تک اسی نے کسی شخص سے بد کلامی نہیں کی، بد کلامی نہیں کی. اللہ اکبر. یہ شان حضور کریم علیہ السلام کے لعاب دہن کی. حضرت حارثہ بن سراقہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے، ان کی والدہ مدینہ منورہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ، اب ان کا بیٹا شہید ہو گیا نا، جوان بیٹا حارثہ بن سراقہ. حضور نے فرمائے، حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ، اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں نہیں روؤں گی، کوئی جزا فضا نہیں کروں، اگر دوزخ میں ہے تو میں ساری زندگی اس پر روؤں گی. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے حارثہ کی ماں، جنت ایک نہیں ہے، جنتیں کئی ہیں، تیرا بیٹا سب سے اعلی جنت، جنت الفردوس میں ہے. وہ مسکرائی، وہ ہنسی. حضور نے پانی کا برتن منگایا، اس میں اپنے مبارک ہاتھ رکھا کلی کی، اور وہ پانی ام حارثہ کو دیا، انہوں نے پیا، کچھ اپنی بیٹی کو انہوں نے دیا، اس نے بھی پیا. پھر آپ نے دونوں کو حکم دیا، اس بقیہ پانی کو اپنے گریبانوں پر چھڑک لو. انہوں نے ایسا ہی کیا. جب وہ واپس لوٹی، راوی کہتے ہیں ہم نے پورے مدینے میں ایسی پرسکون خاتون نہیں دیکھی، ایسی پرسکون خاتون ہم نے اپنی پوری زندگی نہیں دیکھی. اللہ اکبر کیا شان. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی ایک آخری بات عرض کر کے میں ایک اور طرف آتا ہوں. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں تھا، آپ اس وقت مقام جارانہ میں مکہ اور مدینے کے درمیان اترے، حضرت بلال آپ کے ساتھ تھے. رسول کے پاس ایک اعرابی آیا، اس نے کہا اے محمد، کیا آپ میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کریں گے؟ حضور نے فرمایا ابشرو، خوشخبری لے لو. اس نے کہا آپ نے مجھ سے بہت دفعہ کہا خوشخبری لے لو، مجھے خوشخبری نہیں چاہیے، معاذ اللہ، مجھے مال چاہیے. حضور کا چہرہ مبارکہ غصے سے سرخ ہو گیا. حضرت ابو موسیٰ حضرت بلال کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اس شخص نے تو خوشخبری کو مسترد کر دیا، کیا تم دونوں یہ خوشخبری لوگے مجھ سے، یہ بشارت لوگے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں. پھر حضور نے پانی کا ایک پیالہ منگایا، آپ نے اس پیالے میں اپنا ہاتھ مبارک کا ڈالا، چہرہ مبارک کا دھویا، اس میں کلی کی، فرمایا تم دونوں اس کو پی لو، اس میں سے کچھ اپنے چہروں اور سینوں پر مل لو، خوش ہو جاؤ۔ انہوں نے بالکل ایسا ہی جب کرنے لگے، ام المومنین ام سلمہ، حضور کی پیاری اہلیہ، پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی، وہیں سے آواز دی، اپنے اس برتن میں جو حضور کا مبارک پانی ہے اپنی ماں کے لیے بھی بچا کے رکھنا۔ حضور نے تمہیں پانی دیا ہے نا، میرے لیے بھی بچا، اپنی ماں کے لیے بچا کے رکھنا۔ تو انہوں نے ام سلمہ کو بقیہ تبرک پیش کر دیا۔ اللہ اکبر! کسی نے کہا اللہ بڑا، اس کی رضا بھی ہے بڑی چیز۔ اللہ بڑا، اس کی رضا بھی ہے بڑی چیز، لیکن شاہ بطحا سے وفا بھی ہے بڑی چیز۔ اللہ بڑا، اس کی رضا بھی ہے بڑی چیز، لیکن شاہ بطحا سے وفا بھی ہے بڑی چیز۔ بیمار کے حق میں یہ دوا ہے، بیمار کے حق میں یہ دوا بھی ہے بڑی چیز۔ واللہ مدینے کی ہوا بھی ہے بڑی چیز، واللہ مدینے کی ہوا بھی ہے بڑی چیز۔ اکسیر جو دل کی ہے تو ہے آنکھ کا سرما، اکسیر جو دل کی ہے آنکھ کا سرما۔ خاک در محبوب خدا بھی ہے بڑی چیز۔ اللہ اکبر! اب دیکھو، میں نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لبھائے مبارکہ پر گفتگو کی، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ میں نے حضور کریم علیہ السلام کے دہن مبارکہ پر گفتگو کی، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا جناب، اب یہ ہونٹوں پر سرکار کے مبارک ہونٹوں پہ گفتگو ہو گئی، دہن پہ گفتگو ہو گئی، لعاب دہن پر گفتگو ہو گئی، اب کیا چیز بچی صاحب؟ اب دندان مبارکہ بچتے ہیں۔ آؤ ذرا مختصراً میں تمہیں سیر کراؤں حضور کے دندان مبارکہ کی شان۔ صحابہ کرام گویا فرماتے ہیں، جس طرح ہم لڑی میں موتیوں کو پروتے ہیں، حضور کے دندان مبارکہ اسی طرح سے۔ لیکن حضور کے جو یہ اوپر والے سامنے کے دو دانت مبارکہ ہیں، اس میں تھوڑا سا وقفہ تھا، تھوڑا سا گیپ تھا، اس گیپ کی شان کیا تھی؟ صحابہ فرماتے ہیں، شان یہ تھی، جب حضور مسکراتے اس میں سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی۔ اللہ اکبر! اب آؤ، دہن، لبائے مبارکہ، لعاب دہن، اس پر گفتگو ہو گئی۔ اب منہ میں ایک چیز بچتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے زبان، وہ ہے زبان۔ زبان میرے منہ میں بھی ہے، زبان تمہارے منہ میں بھی ہے، لیکن حضور کی زبان کیسی زبان؟ میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر! آپ کیا جانتے ہیں؟ سنو، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، تھوڑا سا وقت ہے۔ کن کس کو کہتے ہیں؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے۔ کن کا مطلب ہے ہو جا، کنجی کا مطلب ہے چابی، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ نافذ جاری و ساری موثر، حکومت، حکومت کہتے ہیں ملک کا انتظام کرنے والا ارادہ، ادارہ۔ فرماتے حضور کی زبان ناس کن کی کنجی ہے۔ میرے آقا جو فرماتے ہیں، جیسا فرماتے ہیں، ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ جو فرمائیں، جیسا فرمائیں، ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اختر الحامدی صاحب تسبیح نگاری کرتے ہوئے کہتے ہیں، جنت حق کی ہونے لگی بارشیں، جنت حق کی ہونے لگی بارشیں، دینوں دنیا کی لٹنے لگی دولتیں، کھول دی جس نے اللہ کی حکمتیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت باللہ کو سلام۔ اللہ اکبر! حضور جو کہہ دے ویسا ہی ہو جاتا، جو کہے ویسا ہی ہو جاتا۔ میں چند جھلکیاں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت سفینہ، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام، حضرت سفینہ۔ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، یا کشتی کہہ لو، کشتی کو کہتے ہیں سفینہ۔ کسی نے ایک دن اسے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے سفینہ۔ کہا، سفینہ تو کشتی کو کہتے ہیں، یہ کیسا نام ہے؟ کہا، یہ نام میرے آقا نے رکھا۔ اچھا، حضور جب کسی کا نام رکھے، کوئی پنیت رکھے، وہ فخر سے کہے، حضور نے رکھی، میرے آقا نے رکھے، میرے آقا نے یہ نام رکھا، کیا وجہ ہوئی؟ اب کہتے، سنو، ایک مرتبہ ہم صحابہ کرام حضور کے ساتھ سفر کے لیے نکلے، تو سامان بہت تھا اور وزن سے صحابہ کرام بوجھل ہو رہے تھے۔ حضور نے ایک چادر مبارکہ پھیلائی، فرمایا غلاموں سارا سامان اس چادر پہ رکھ دو، سب نے چادر رکھ دی. اب سامان کتنا ہوگا؟ صحابہ کرام بوجھل ہو رہے ہیں، اس کے وزن سے سامان اتنا رکھو چادر پر. پھر گٹھری باندھی، میرے مجھے اشارہ کی ادھر آؤ، تمہارا نام آج سے سفینہ ہے، تم کشتی ہو، اسے اٹھاؤ اپنے کندھے پہ رکھو. سفینہ کہتے وہ وقت آج کا وقت ہے، سات اونٹوں کا سامان اپنے کندھے پہ اٹھا سکتا ہوں، سات اونٹوں کا سامان اپنے کندھے پہ اٹھا سکتا ہوں. اور یہ سفینہ، حضرت سفینہ کو کافروں نے ایک مرتبہ قید کر لیا کسی جنگ میں، یہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر نکلے. اچھا ادھر نکلے تو جنگل، جنگل پہنچے تو سامنے سے شیر آ گیا. اوہو، حضرت سفینہ کے سامنے بالکل شیر کھڑا ہوا. حضرت سفینہ کے قریب وہ دوڑتے ہوئے آیا، حضرت سفینہ نے اسے کیا کہا؟ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، فرمایا سن شیر، میں مصطفیٰ کا بندہ ہوں، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں عبد مصطفیٰ ہوں. یہ کہنا تھا، شیر تو پاؤں چاٹنے لگ گیا، جیسے پالتو بلی کرتی ہے بالکل ویسے ہی کرنے لگ گیا. کہا جہاں مجھے جانا تھا شیر آگے، اب میں پیچھے پیچھے. منزل مقصود تک اس نے پہنچا دیا اور شیر واپس ہو گیا. میں سوچنے لگا، سفینہ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ اے شیر سن، انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. نہیں کہہ رہے، کہہ رہے میں مصطفیٰ کا بندہ ہوں. شیر سے کہہ رہے مصطفیٰ کا بندہ ہوں، یہ کیوں نہیں کہہ رہے میں اللہ کا بندہ ہوں؟ پھر سوچتا ہوں، اگر سفینہ کہتے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں شیر سے، تو شیر کہتا سفینہ پہلے جتنے کھائے وہ کس کے بندے تھے؟ وہ بھی تو اللہ کے بندے تھے. اب جب کہا میں مصطفیٰ کا بندہ ہوں، اب شیر بھی جانتا ہے اللہ کا حقیقی بندہ وہی ہے جو پیارے مصطفیٰ کا غلام ہے. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے حضرت سفینہ کے ساتھ کیسا معاملہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. حضرت ابو زید فرماتے ہیں، حضور نے پانی طلب فرمایا، میں نے آپ کی خدمت میں پانی کا برتن پیش کیا، میں نے دیکھا اس میں بال تھا، نکال لیا میں نے. حضور نے دیکھا، حضور بہت خوش ہوئے، دعا دی، اے اللہ اسے خوبصورت بنا دے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں 93 سال کی عمر، نہ ان کی داڑھی میں کوئی بال سفید ہوا، نہ سر کے بالوں میں کوئی بال سفید ہوا. حضور نے فرمایا اللہ اس کو تو خوبصورت بنا دے، تو وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ام سلیم کہتی ہے، میں اپنے بیٹے حضرت انس کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا، یہ آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں. یہ سن کر حضور نے دعا کی، اے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما، مال زیادہ کر، اس کی اولاد زیادہ کر. دعا کے الفاظ پہ غور کرتے چلے جائیں، اے اللہ مال میں برکت عطا کر، مال زیادہ کر، اولاد زیادہ کر، جو تو نے انس کو عطا فرمائے اس میں برکت دے. ایک روایت کے الفاظ، یا اللہ اس کی عمر زیادہ کر اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے. یہ دعا بھی حضور نے، یہ دعا کتنی مقبول ہوئی. علماء کہتے ہیں عام باغات میں کھجوروں پر سال میں ایک بار پھل لگتا تھا، لیکن انس کے باغ میں سال میں دو بار پھل لگتا تھا. اولاد میں ایسی برکت ہوئی کہ آپ کو اللہ نے 118 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا فرمائی. 118 بیٹے، 2 بیٹیاں، پوتے پوتیاں تو بہت زیادہ، اور عمر میں یہ برکت ہوئی کہ اللہ نے آپ کو 99 برس عمر شریف عطا فرما دی. 99 برس اللہ تعالی نے عمر شریف عطا فرما دی. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو میں ختم کرتا ہوں. حضور کریم علیہ السلام جب ہجرت کے لیے نکلے مکے سے، ابو جہل کافروں کو جب پتا چلا حضور ہجرت کر گئے ہیں، تلاش کرو محمد ابن عبداللہ کو، تلاش کرو، جہاں بھی ہے لے کے آ، جو بھی گرفتار کر کے لائے گا 100 رنگ کے سرخ اونٹ دیے جائیں گے، اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا. لوگ تلاشی میں لگ گئے لیکن کوئی نہیں پہنچ پایا. اتنے میں سراقہ کے پاس ایک شخص پہنچا, کہنے لگا سراقار میں نے دیکھا فلاں فلاں اتنا اتنے قد ایسا لباس پہنے ہوئے, مجھے لگتا ہے کہ وہی محمد ابن عبداللہ ہیں. سراقہ کہتے ہیں میں دل ہی دل میں سمجھ گیا جو اس نے نقشہ کھینچا ہے بالکل ویسے ہی نقشہ ہے, لیکن میں نے اس سے کہا نہیں تم تو انہی کی باتیں کر رہے ہو جو ابھی ہمارے سامنے سے گزرے. ادھر میں پیچھے اپنے گھر گیا, اپنی لونڈی سے کہا میری سواری ذرا باہر تیار رکھنا پیچھے کی طرف, اور نیزہ بھی تیار رکھنا. ادھر میں نے ان کو باتوں میں مصروف کیا, ادھر میں سواری پر بیٹھ گیا, نکلا میں اس جگہ پر. اب جب پہنچے سراقہ, ابو بکر صدیق نے دیکھ لیا نیزہ ہاتھ میں, عرض کی یا رسول اللہ سراقہ آ رہا ہے. فرمایا مت ڈر ابو بکر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. سراقہ گرفتار کرنے آ رہے, پکڑنے آ رہے. سرکار نے فرمایا زمین, پکڑ لے سراقہ کو. باس کہتے ہیں زمین نے سراقہ جس سواری پہ سوار تھے, گھوڑے پر یا اونٹ پر جس سواری پہ تھے, اس کو گھٹنوں تک پکڑ لیا. باس کہتے ہیں سراقہ کے پاؤں گھٹنوں تک پکڑ لی. تین چار بار ایسے ہی ہوا. فرمانے سراقہ کہنے لگے محمد ابن عبداللہ آپ مجھے معاف کر دیں, میں اب نہیں کروں گا. سرکار فرماتے زمین چھوڑ دے, زمین نے چھوڑ دی. آگے بڑھے, پھر لالچ پیدا ہوا, پھر پکڑنے آئے. سرکار نے فرمایا زمین پکڑ لے. تین چار بار ایسے ہی ہوا. اب سراقہ نے کہا ٹھیک ہے, میں اب کسی کو نہیں بتاؤں گا, جو بھی یہاں پہ آنے والا ہو میں ان کو نہیں بتاؤں گا, ایسا ایسا معاملہ ہو گیا. جانے لگے. اب یہ مایوسی کی حالت میں جا رہے ہیں نا. سرکار نے قریب بلایا, فرمایا سراقہ مایوس کیوں ہوتا ہے, میں تو تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں, تو مایوس ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. سراقہ گئے, سراقہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا, مسلمان ہو گئے سراقہ. ایک وقت سراقہ کی زندگی میں ایسا آیا شدید بیمار ہو گئے, اہلیات گھر والے رشتہ دار سرانے بیٹھ کر کے زار و قطار رو رہے ہیں, سراقہ مسکرا رہے ہیں. یہ رو رہے سراقہ مسکرا رہے ہیں. کہا کیا ہوا؟ اہلیہ نے کہا ہم رو رہے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں. میں تم کیا سمجھتے ہو, مر جاؤں گا, موت آئے گی؟ نہیں آ سکتی. کہا اتنے بھروسے سے موت نہیں آئے گی تم کہہ رہے ہو؟ یہاں تو ہر آدمی کہتا ہے صبح کا بھروسہ نہیں, شام کا بھروسہ نہیں, تم کہتے ہو موت نہیں آئے. کہا نہیں آئے. کہا کیوں؟ کہا میرے آقا نے فرمایا تھا, سراقہ تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں, کنگن ابھی پہنے نہیں موت آ جائے. پتھر پر لگی ہوئی لکیر مٹ سکتی ہے, سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے, میرے آقا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گئے. دور فاروق اعظم آ گیا, سرکار کا وصال ہوا, پردہ فرمایا سرکار نے, ابو بکر صدیق نے پردہ فرمایا. دور فاروق اعظم آ گیا, فاروق اعظم نے کیسر و کسرا کی تو اینٹ سے اینٹ بجا دی, نہیں چھوڑا, سارا غرور و تکبر بادشاہوں کا خاک میں ملا دیا. اچھا بادشاہ وہ کیا کرتے؟ وہ اپنے ہاتھوں میں پہنتے سونے کے کنگن اور اس طرح سے کلائی پہ ہلاتے تھے اپنے کنگن کو. اللہ اکبر. اب جب علاقہ فتح ہوا, ایک تش میں زیورات رکھے ہوئے سجے ہوئے اور اس پہ کپڑا ڈھکا ہوا, فاروق اعظم کی خدمت میں پیش کیا کہ امیر المومنین یہ لیجئے, ان کے پاس سے یہ سونا ملا, یہ گولڈ ملا. فرمایا ذرا کپڑا اٹھاؤ. کپڑا اٹھایا, اوپر وہ دو کنگن رکھے ہوئے. فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا سراقہ کو لاؤ, سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کی تو ایک ڈھونڈ مچ گئی, سراقہ کہاں, سراقہ کہاں, ہر ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے. سراقوں کو پتہ لگا ہوا کامیر المومنین نے بلایا, دربار بھرا ہوا. سراقہ پہنچ گئے, فرمایا سراقہ ادھر آ. فاروق اعظم نے فرمایا سراقہ ادھر آؤ, پہنو یہ سونے کے کنگن, کلائیوں کو ہلاؤ ذرا, میرے آقا کی بات پوری ہو جائے. سراقہ تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ سونا تو مردوں پہ حرام, پھر سراقہ کے ہاتھوں میں فاروق اعظم نے سونے کے کنگن کیوں پہنائے؟ یہ سوال ہم سے نہیں کرو, فاروق اعظم سے کرو. جواب فاروق اعظم کا انشاءاللہ یہی ہوگا کہ جس زبان نے سونے کے استعمال کو مردوں پر حرام کہا ہے, اسی زبان نے سونے کے استعمال کو اس وقت سراقہ کے لیے جائز کہا ہے. سراقا میں تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. رات مطالعہ کر رہا تھا, دوران مطالعہ یہ اشعار سامنے آ گئے. اسی پر گفتگو کو ختم کرتا ہوں, مزہ آئے گا. اور آپ سے کہتا ہوں میں کہ اپنی تیاری آپ جاری و ساری رکھیں. بس ربیع النور شریف کی آمد آمد ہے. انشاءاللہ آمد مصطفیٰ کانفرنس 13 دسمبر بروز اتوار رات 8:30 بجے مہک گارڈن نس پی آئی ڈی سی میں منعقد ہوگی. اتوار کا دن ہے, آپ سب کو دعوت دیتا ہوں. خود آئیں, اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے آئیں. انشاءاللہ یہ تو وقت محدود ہوتا ہے, اس پر میں وہاں تفصیلی گفتگو کروں گا اعلی حضرت کے انہی اشعار پر. آؤ سن لو. ایک شاعر کہتا ہے, ہمسر میرے حضور کا آیا کوئی نہیں. ذرا اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر. ہمسر میرے حضور کا آیا کوئی نہیں, چشم جہاں نے آپ سا دیکھا کوئی نہیں. چشم جہاں نے آپ سا دیکھا کوئی نہیں, جس مرتبے پہ آپ کو فائز کیا گیا, جس مرتبے پہ آپ کو فائز کیا گیا, اس مرتبے پہ آج تک پہنچا کوئی نہیں. اس مرتبے پہ آج تک پہنچا کوئی نہیں. میرے حضور آپ سے پہلے بھی بعد بھی, میرے حضور آپ سے پہلے بھی بعد بھی, سینہ عرش پاک پہ اترا نہیں کوئی. سینہ عرش پاک پہ اترا کوئی نہیں. محشر کے روز ہر طرف لہرا رہا ہے جو, محشر کے روز ہر طرف لہرا رہا ہے جو, ہاں وہ بجز حضور کے جھنڈا کوئی نہیں. ہاں وہ بجز حضور کے جھنڈا کوئی نہیں. اللہ اکبر. محشر کے روز ہر طرف لہرا رہا ہے جو, ہاں وہ بجز حضور کے جھنڈا کوئی نہیں. اس نے رسول پاک سے خیرات جو نہ لی, خورشید ہو کے چاند ہو چمکا کوئی نہیں. خورشید ہو کے چاند ہو چمکا کوئی نہیں. آخری بات کہتے ہیں, آخری شعر. ناصر بڑے وسوخ سے کہتا ہوں میں یہ بات, ناصر بڑے وسوخ سے کہتا ہوں میں یہ بات, زندہ نہیں مصطفیٰ تو زندہ نہیں کوئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.